مور اٹھارہ جنوری سن 2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے سفر عبرت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل مدینہ سٹی ہاسپٹل بی ایریا کراچی. فون نمبر
6370818. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوب سے خوب کی طلب رکھی، اس وجہ سے اس کی زندگی جمود کا شکار نہیں. ہر صدی نہیں، وہ صدی بہت زیادہ ہے، ہر 10 سال کے بعد نئی سے نئی چیز انسان اپنی راحت تسکین کے لیے بناتا رہتا ہے. باقی جتنا جہان ہے اس میں ایک ٹھہراؤ ہے، لہذا جتنی کائنات اور جتنے جانور چرند پرند ان کی زندگی گزارنے کے جو طریقے آج سے 10,000 سال پہلے سے وہی آج ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. انسان کے اندر قناعت بھی نہیں ہے اور خوب کی جستجو بھی ہے، اس لیے یہ آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے. یہ اس کے اندر جذبہ اللہ نے بھرا ہے. اس کی اصل انتہا تو جنت ہے، اور انسان خوف سے، صدموں سے، مصیبت سے ڈرنے کا مادہ بھی ہے، اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے. اس کی آخری انتہا جہنم ہے. جب اللہ تعالیٰ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں اور نبیوں کی تعلیم کو بھلا دیتے ہیں، تو پھر نہ ان کو اللہ کی جنت یاد رہتی ہے، نہ جہنم، نہ اللہ، نہ رسالت، تو پھر وہ دنیا کو جنت بنانے کے لیے جستجو شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو جنت بنانا ہے اور اس کو جہنم نہیں بننے دینا. اول تو آج تک ایسا ہوا نہیں، ہو جائے تو اس کا علاج کسی کے پاس نہیں کہ اب موت نہ آئے. 65 سال تک چنگیز خان لڑتا رہا، 40 سال کی عمر تک ذلیل ہوا، 40 سال کے بعد فتوحات شروع ہوئی. 25 سال میں اس نے سب سے زیادہ فتوحات کا ریکارڈ قائم کر دیا. آج تک اتنی فتوحات کوئی نہیں حاصل کر سکا اکیلا. بطور حکومت تو ہوتی رہی، تو ضرورت اس کو خیال آیا کہ عمر تو گزر گئی لڑنے میں، اب حکومت کرنے کا وقت آیا ہے، تخت تو اب بچھے گا. تو اب 65 سال کا ہو گیا، پیچھے عمر ہی کو نہیں رہ گئی. یہ المیہ ہے دنیا کے سارے انسانوں کا. تو اس نے سارے حکیم اکٹھے کیے، بھائی کوئی طریقہ بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے، حکومت تو میں نے اب کرنی، کوئی طریقہ بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے. میں کبھی زندگی تو نہیں بڑھ سکتی. ایک چین کا طبیب تھا، اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا، زندگی تو نہیں بڑھ سکتی، جتنی ہے وہ بہتر گزر جائے، اس کا طریقہ ہم بتا سکتے ہیں. تو کتنے سال بعد مر گیا؟ 72 سال کی عمر. صرف 7 برس اس کو حکومت ملی، جس کے لیے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ خون ریزی. اتنا تو ہیروشیما ناگاساکی میں بھی لوگ نہیں مرے جتنا چنگیز خان اکیلے میں قتل کر. اور اس کے پوتوں میں 15 لاکھ آدمی صرف بغداد میں تہتے ہو گیا. 40 دن تک تلوار چلتی رہی، وہ توپیں تو تھیں مارے اور ہزاروں گئے تلوار سے قتل کرنا. 40 دن 15 لاکھ آدمی قتل ہوا. روزانہ ذبح ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں کھوپڑیوں کے مینار. لیکن آپ اس کی دیکھیں آج بھی، وہ تصویر کے پوتے نے کیا حالات، کیا وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، اب میں حکومت کب کروں، میری تو زندگی ختم ہو چکی. پہلے تو یہ جنت بنتا نہیں ہے، جنت کوئی بنا لے تو پھر اب اس میں کچھ تو رہے، 100 سال تو رہے، 200 سال تو رہے، 300 سال تو رہے. بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے گھر بنایا، اس نے اپنی رایا کو دعوت دی، پھر اس نے پوچھا بتاؤ میرا محل کیسا ہے، سب نے بڑی تعریف کی. دو آدمی پیچھے بیٹھے وہ خاموش ہے، میں پوچھا تم نہیں بولتے، کہنے گئے بہت اچھا ہے، صرف 2 کمیاں ہیں باقی سب. تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا بنانے والا اسے چھوڑ کے مر جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے گا، باقی سب کی انہوں نے کہا باقی بھی کہ رہ کیا گیا، رہنے کے لیے تو گھر بنایا، چھوڑ جانا ہے. تو کہنے کا کوئی ایسا گھر ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو اور وہ پرانا نہ ہوتا ہو اور وہ اجڑتا نہ ہو, کہاں وہ ہے, وہ کہاں ہے, کب یہاں نہیں ہے, جنت ہے. تو اس بات کا نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو, رات گزری صبح حکومت چھوڑی کر کیا کرنا, مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی محفل میں بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ پڑی تمہاری حکومت, میں بھی جنت کی تلاش میں جاتا ہوں. تو ان کے مشیروں نے کہا آپ کو تو حکومت میں جنت مل رہی ہے, آپ کیوں لوگوں کو یتیم کرتے ہیں. انہوں نے پورا ارادہ کر لیا حکومت چھوڑنے. تو میں ادھر پہلی دفعہ آیا ہوں, مجھے میاں احسن ادھر لے گیا دکھانے کے لیے. تو مجھے یہ سارا مضمون میرے ذہن میں آیا کہ آج سے نہیں صدیوں سے انسان دنیا کو جنت بنا کر چلا آیا ہے, اور صدیوں سے ہی اس کا خواب چکنا چوری ہوتا چلا آیا ہے, کبھی اس خواب کی تعبیر کوئی پا نہیں سکا. دنیا نے سب سے بڑا محل بنایا تھا کسرا, ایران کے بادشاہ خسرو پرویز, جو 11,000 ستونوں پر قائم تھا. تو کتنا کورڈ ایریا ہوگا, اور 40 مربع میل میں تھا. ساری دنیا کا خزانہ اس کے قدموں میں تھا اس وقت, اور اس میں 10 سال نہیں رہ سکا. اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا, اپنے ہی بیٹے نے شیروے نے قتل کر دیا. اور مسلمانوں نے سب سے بڑا گھر بنایا تھا سندھ کے بادشاہ نے, عبد الرحمن الناصر نے, 300 ہجری, جو 4,000 اور 316 ستونوں پر قائم تھا. 4 میل لمبا, 3 میل چوڑا کورڈ ایریا, 4 میل لمبا, 3 میل چوڑا. یہ تو شیشے کا فانوس ہے, وہاں کرو جواہر کے فانوس, سارے جہان کو سن. 4,000 خچر 25 برس سامان ہوتے رہے, 10,000 مستری مزدور 25 سال کام کرتے رہے, پھر وہ تعمیر مکمل ہوئی. 6,000 اس میں لونڈیاں رکھتی ہیں اس کے حسن کو بنانے, 12,000 نوکر رکھے صفائی ستھرائی کو, اور 13,000 اس میں فوج رکھتی اس کی حفاظت کے لیے, اور اس کو خود رہنے کے 25 سال ملے. 325 میں مکمل ہوا, اس میں شفٹ ہوا, 350 میں وہ مر گیا, اور 375 میں اس محل کو آگ لگائی گئی. اشبیلیا کے حکمران اپنوں ہی نے, اشبیلیا کے حکمران معتمد نے قرطبہ پہ حملہ کیا, سب سے پہلے اس گھر کو آگ لگی, اس کی ایک اینٹ باقی نہ بچی. تو یہ صدیوں سے انسان دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں چلا آ رہا ہے, چلا آ رہا ہے, وہ ہوتی ہی نہیں, کیونکہ اس کے اندر پرانے ہونے کی صفت ہے. یہ بنتے ہی بگڑنا شروع ہو جاتا, تن پہ ہی کپڑا میلا ہونا شروع ہو جاتا. اس کا ڈیزائن اس خالق کے کائنات نے مٹی سے بنایا ہے, وہ بھربھری ہے, وہ ٹکتی ہی کوئی نہیں. اس کا سب سے قیمتی پتھر ہیرا ہے, جو کوئلے کی ایک بہتر شکل ہے, کوئلہ اس کی اصل ہے. حضرت علی نے فرمایا تم کس دنیا پہ فخر کرتے ہو, جس کا سب سے قیمتی مشروب شہد ہے جو مکھی کی تھوک ہے, اور سب سے بہترین کپڑا اس کا ریشم ہے جو کیڑے کی تھوک. جس دنیا کا بہترین مشروب مکھی کی تھوک, بہترین کپڑا ایک کیڑے کی تھوک, تو اس پہ کیا فخر کرنا. تو بھائی انسان بیچارہ بڑا ہی بےغرض ہے. ہماری تو حیرت ہی ہوتی ہے, ہماری تو زندگی ہی کوئی نہیں, اتنے لمبے چوڑے. ایک قوم گزری قوم آج, ان کو اللہ نے غیر معمولی جسم دی, غیر معمولی زندگی. عام انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, صرف ایک قوم لم یخلق مثلھا فی البلاد, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ان جیسا کوئی نہ بنایا. یہ تھی حضر موت کے علاقے میں, اور اس کو رب الخالی آباد تھا, یعنی یہ سارا جو آج خالی نظر آتا ہے کسی زمانے میں اس قوم سے آباد تھا. وہ 300 سال میں جا کے مکمل جوان ہوتے تھے. ان کی ہمارا جو 30 سال میں جا کے مکمل جوان ہوتا ہے, ان کا نوجوان 300 سال میں مکمل جوان ہوتا تھا, بھرپور جوانی شروع ہوتی تھی, اور 600-700 سال ان کی اوسط عمر تھی. ان میں بیماری نہیں تھی, بڑھاپا نہیں تھا, اور بس موت تھی, مر جاتے تھے, بیمار نہیں ہوتے تھے. اور ایسے درخت کو یوں پکڑتے تھے اور یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے, ہاتھ سے اکھاڑ کے یوں پھینک دیتے. 30-40 فٹ ان کے قد تھے. تو ایک مائی کا بچہ مر گیا 300 سال کی عمر کا, وہ اس کے سرانے بیٹھی رو رہی تھی, ہائے میرا بچہ, تو نے نہ کھایا نہ پیا, تو دنیا ہی کوئی نہ میٹھی, تو میں ڈر گیا میرا لال. تو ایک عالم تھے وہاں, انہوں نے کہا اما تو اس کو رو رہی ہے, 300 برس تو گزارے. ایک امت آئے گی جن کی ٹوٹل عمر 60-70 سال ہو, کہیں گے ہیں رہیں 60-70 سال. تو انہوں نے کہا اچھا وہ گھر بنائیں گے رہنے کے لیے. ان کو سما کو بحریہ ٹاؤن پھرا دو آج, یہ کیسی احمقوں کی دنیا ہے, کیسی احمقوں کی دنیا ہے. وہ کہنے لگے اگر میری اتنی عمر ہوتی میں تو ایک سجدے میں گزار دیتا. اور اللہ ان کی برائی بیان کر رہا ہے, قوم عاد جن کو چلو کوئی عقلن بھی تھوڑا بہت کوئی گنجائش مل دی. بھائی اتنے سو سال جو رہنا ہے تو بناؤ کوئی بڑے لمبے چوڑے گھر. انہوں نے جب بنائے تو اللہ نے کہا تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, تم اتنے بڑے بڑے گھر بناتے ہو جیسے تم نے مرنا ہی کوئی نہیں. تو اب اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم سوچیں کہ ہماری تو عمر, ہمارے نبی نے فرمایا 60 اور 70 کے درمیان میری امت بہت تھوڑے ہوں گے اس کو کراس کریں گے. لیکن یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ جنت بنانا چاہتا ہے. اللہ نے بڑا گھر بنانے سے نہیں روکا, کوئی میری بات کا مطلب غلط نہ لی جائے, بڑا گھر بنانے سے نہیں روکا, پسند نہیں کیا. کیوں کہ دیکھو کھانا کوئی حرام ہے, دودھ کوئی حرام ہے. جس کو ڈائریا اس کو کہتے ہو آپ نے دودھ نہیں پینا, کیوں نہیں پینا تو اور زیادہ ہو جائے گا. جس کو شوگر اس کو آپ نے مٹھائی نہیں کھانی, اور اس کے سامنے پڑا ہوا ہے گلاب جامن بچارا جل چاری نظروں سے دیکھتا ہے, کبھی کھا کے لیتا ہے چلو ادھی گولی بات کھا لو, اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے کہ پسندیدہ نہیں. کیوں کہ آدمی غافل ہو جاتا ہے. اگر اللہ چاہتا اپنے محبوب کو سونے چاندی کے گھر بنا کے دیتا, دیکھو کیا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ بناتا اپنے نبی کے لیے بحریہ ٹاؤن, اور نہریں بچی ہوتی ہیں اور جیسے روشنیاں ہوتی ہیں کم کمے ہوتے, اور اللہ اپنے گھر کو اللہ نے اپنا گھر بنایا کالے پتھروں سے, کھڑے ہوئے بھی نہیں تو ابھی آگے اوپر ہوں گے مشینیں مار کے ان کو تھوڑا سا برابر کرو نا, ان گڑے پتھر پیشے سے تو کاٹے ہوئے. وہ ابراہیم علیہ السلام نے لگائے, بعد میں قریش نے لگائے تو وہ بھی ایسی لگائے. اور جب اپنا دربار بنایا عرفات تو ایک سبز تن کا نہیں, وہاں ایک سبز تن کا نہیں. تو اللہ پاک نے بھائیو ہمارے ساتھ سودا کیا ہے کہ تم ایسا کرو, یہ جنت نہیں بن سکتی, بن جائے تم چھوڑ کے مر جاؤ گے پھر کیا کرو. پھر اور زیادہ غم ہوتا ہے. 1997 میں میری جماعت گئی تھی 4 مہینے کے لیے امریکہ, تو میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کہ آج کل امریکہ کا سب سے زیادہ مالدار آدمی بہت پریشان رہتا ہے. اور پریشانی کی وجہ صرف یہ ہے وہ کہتا میں 50 سال کا ہو گیا ہوں, پیچھے عمر تھوڑی رہے گی, اب کیا بنے گا. ہمارے پاس تو بڑا خوبصورت جگہ ہے, اب تو اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ جنت دے گا, راضی ہو گیا تو ہمارے کام بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہ جنت نہیں بن سکتی, دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان اس کی قبر موجود نہیں ہے, کہاں دفن ہے نہیں پتا, اور دنیا کا سب سے طاقتور پایا تخت قراقرم جس کو چنگیز نے دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنایا, اور سب نقاش اور سارے مصور اور سارے فن کے ماہر وقت میں ماں جمع کر کے 1220 میں اس کی بنیادیں رکھی گئیں, اور 1333 میں اس کو آگ لگائی گئی, اور پھر اب وہاں صرف پورے اس شہر کی نشانی ایک کچھوا ایک پتھر پہ رکھا ہوا ہے جو صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہاں قراقرم کا شہر ہوا کرتا تھا, فاتح اعظم کی راجدھانی تھی, تاکہ سب ریت کے نیچے چلا گیا چھپا دیا تھا. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سودا کرتا ہے, وہ کیا ہے, ان سلم تلی فیما ارید تفی تو کفیما ترید, یہاں وہ کر جو میں کہتا ہوں پھر میں وہ کر دوں گا جو تو کہتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے, یہ ابن آدم انت ترید وانا ارید, میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے ایک میں کرتا ہوں, ولا یکون الا ما ارید, آخر میں ہوتا ہوا جو میں چاہتا ہوں, تیرے ارادے تو پھر بھی نہیں پورے ہوتے جب تک اللہ نے چاہے, تب کیا کرو, فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید, تو وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں. آنکھ بند کر لے, کان بند کر لے, کسی کی نہ سن کسی کو نہ دیکھ, بس قرآن کے پیچھے چلتا میرے نبی کے پیچھے چلتا, پھر کیا ہوگا, کفی تو کفی ما توری, جو چاہے گا کر دوں گا. اچھا پھر یہ جو دنیا کے نظارے بھی ہیں نا, ان کی ایک حد ہے نا. ابھی ایک دفعہ بحریہ ٹاؤن بن گیا, ہم آئے ہوں بڑی بڑا خوبصورت ہے, اگلے دن اس کی جازبیت اور کم ہو جائے گی, اگلے دن اور کم ہو جائے گی, اگلے دن اور کم ہو جائے گی, اور چوتھے دن دیکھنے کو جی نہیں کرے گا. اب سارا ڈیزائن بدلو تو کون بدلے اسے, جتنی تیزی سے میری خواہش بدلتی ہے اتنی تیزی سے دنیا کا نظام نہیں بدلتا. میں نے ایک گھر بنایا بڑے چاؤ سے, اب میں اس سے بیزار ہو گیا, نیا بناؤ, نیا بنانے میں کچھ وقت تو لگے, ایک دم تو نہیں بن سکتا. تو یہ ایک اس کی جاذبیت کی ایک حد ہے, اور انسان ہر حد کراس کرتا ہے, اس کی خواہش کی حد کوئی نہیں. اور دنیا ایک بڑی مخصوص اور محدود سی جگہ ہے, لہذا جب یہ صرف مادی دنیا میں اپنا سکون ڈھونڈتا تو پریشان ہو کے تھکار کے بیٹھتا ہے, اور پھر ہمت پست ارادے شکستہ, پھر خودکشیاں, پھر آوارگی, پھر یہ شراب, پھر یہ زنا, پھر یہ کلب, پھر یہ ڈسکو, یہ سب کچھ انسان کے اندر کی بے چینی اور بے قراری کی نشانیاں ہیں. یہ معاشرہ بتاتا ہے کہ یہ بھٹکا ہوا ہے, ان کی زندگی کا طرز بتاتا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جنہیں منزل کی تلاش اور یہ پا نہیں سکے. اور ذرا اللہ تعالیٰ کہتا سودا کر لو کسی تو کسی ماتوری اور جنت کی ایک آیت بلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. تم یہاں وہ کر دو جو میں کہہ رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمہیں تصور میں بھی نہیں آ سکتا جو میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈا کا سامان تیار کیا. کیا تم سوچ ہی نہیں سکتے؟ چونکہ سوچ تو محدود چیز, سوچ محدود ہے نا. جنت اللہ کی رحمت کا مظہر, اللہ کی رحمت لا محدود ہے, ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے. تو اگر تمہیں نہیں پتا میں نے تمہیں دیکھو نا, یہ ایک انسان کی تخلیق ہے کتنا خوبصورت ہے, اور میرا اللہ جنت کو بنا رہا ہے اپنی تخلیق کے ساتھ, وہ کیسے خوبصورت ہوگی. پر اس کو خوبصورت بنانے کی ایک حد ہے, اس سے زیادہ بنائیں گے تو یہ بدسورت. اس مشرق کو کتنا یہ ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر تک بھی لے آؤ گے یہ بیل بوٹے تو یہ بدسورت ہو جائے. کہ اس کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ وہ آرائش کو برداشت کرے. ایک لڑکی کو میک اپ کیا ایک حد تک تو ٹھیک ہے, جب پورے پاؤڈر کا ڈبا اس میں گراؤ گے تو وہ ڈائن بن جائے گی. ایک حد ہے نا. تو آپ میں مجھے یہ حدیث حیرت میں دبو دیتی ہے کہ اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس کے حسن و جمال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی, باقی جنت کو کہا کوئی نہیں بن جا, وہ بن گئی. جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا, پھر اس پر مہر لگائی, سکہ بند. پھر اسے اللہ دن میں پانچ دفعہ روزانہ کھولتا ہے, اور روزانہ کہہ رہا ہوں, پانچ دفعہ اس کے حسن و جمال کو پہلے سے زیادہ کر دے. اس میں کتنی گنجائش ہے حسن قبول کرنے کی, جبکہ پہلی اینٹ اللہ نے خود رکھی, اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا. یا اللہ, اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا, اس کے گھر, اس کے دریا, اس کی نہریں, اس کے پھل, اس کے پھول, اس کے جانور, اس کے پرند, اس کے چرند, اس کے حور, اس کی لڑکی, اس کے خادم, اس کے چھت, اس کے کمرے, اس کی دیواریں, ہر ایک تو خود بنایا. پھر اس میں کتنی گنجائش رکھی ہے کہ آج بھی اللہ نے اسے پانچ دفعہ سجایا ہے, اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اللہ روز اسے پانچ دفعہ سجاتا جائے گا. اس لیے جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت ہے ولدینا مزید ولہم فیہا ما یشتہون, جو چاہو گے ملے گا. آگے کا ولدینا مزید, کہ جنت میں آ کر بھی تمہاری سوچ کی پھر بھی ایک حد ہوگی, جب وہ حدیں ختم ہو جائیں گی تو پھر میں اپنے خزانوں سے مزید اپنے در کھولوں گا جو تمہیں دوں گا, نہیں سوچ سکتا. اور دوزخ والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا, کبھی کم نہ ہوگا. تو اب رہنے کے بھی ہے اور مکان بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے, اب سارے شوق پورے کرو. یا مصیبت یہ شوق پورے کرنے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں, چلو پیسہ تو آ گیا لیکن اب وقت کہاں سے خرید کے لائیں. وقت کے لحاظ سے تو مالدار بھی فقیر ہے اور فقیر بھی فقیر ہے. چلو کوئی پیدائشی طور پر مالدار باپ کے گھر میں پیدا ہوا, اس کے باپ کی جائیداد کو سنبھالنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہے اگر اس کو اچھے لوگ مل جائیں صرف مزے ہی کرتا رہے تو اس کے پاس تو 60-70 سال ہیں بس, پھر وہ ہی مر جاتا ہے. اس سے اوپر چلا جائے تو اولاد کہتی مر جائے مگرونی لندا مر دیں گے, مولانا دعا کرو اللہ تعالیٰ ابا جی نے سکھ دے دے. کیا مطلب سکھ دے دے؟ یعنی کہ مر جاوے. جن کو پالا ہوتا وہی دعائیں مانگتے ہیں. اور وہاں میرے اللہ کا نشان ایک نشست میں یوں بیٹھے گا, اللہ سامنے جو اس کے کھولے گا مناظر, تو 70 سال ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گزر جائیں گے, اس کو پہلو بدلنے کا بھی ہوش نہ رہے. تو اللہ ہم سے کہتا ہے میرے ساتھ سودا کر لو, چار کام کر لو بس, کام آسان چار. سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ العصر, والعصر مجھے زمانے کی قسم, اللہ کو قسم کی ضرورت ہے, اس کا ہر بول سچ ہے, پھر بھی قسم اٹھائی ہے, کیونکہ قسم ہمیشہ وہیں اٹھائی جاتی جہاں کے لیے کوئی شک. تو جو اللہ کے بات کرنے لگا نا, اس میں سارے جہان کو شک سے بھی کوئی اور سخت لفظ لاؤں تو وہ بھی سادے خط. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کامیابی ان چار کاموں میں ہے, اور سارا جہان کہتا ہے ہمیں تو نظر کوئی نہیں آتی. تو اللہ نے اس شک کو اٹھایا, والا عصر مجھے اس زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, ساری دنیا نقصان میں ڈوب گئی ہے. دیکھو بہت بڑا علم سفروں میں چھپا ہوا ہے, سفروں میں. ہمارے یہ مدرسے کے بچے, ہم خود بھی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ کے گزار دیے 8 سال, پہلی دوسری تیسری چوتھی ساتویں آٹھویں صدی تک لوگ سفر بھی کرتے تھے اور علم بھی حاصل کرتے. ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں, لیکن جو فی کا ترجمہ ہے نا فی, یہ میں جبوتی کے سفر میں سمجھا ہوں کہ ہم اجتماع سے جا رہے تھے جبوتی سے آگے تو جرہ ایک جگہ ہے, سمندری سفر تھا ہمارا, ہم چار کشتیوں پہ سوار, پہلی دوسری کشتی گزر گئی، تیسری ہماری تھی گزر گئی، سب سے بڑی کشتی پیچھے آ رہی تھی چوتھی، جس میں کوئی 300 آدمی سوار. وہ ساحل سے آدھا کلو میٹر پہنچی ہے سمندر میں تو وہ اس نے قلابازی کھائی اور ڈوب گئی، تو اس میں کوئی 125 آدمی شہید ہوا. ساحل قریب تھا تو اتنے میں امداد پہنچ گئی، کوئی 150-200 آدمی بچا لیا گیا، 125 کے قریب اس میں شہید ہو گیا. تو جب ہم پہنچے نا وہاں ساحل پر، تجربہ تو فون آیا تو مجھے جبوتی کے امیر صاحب نے کہا کشتی ڈوب گئی. تو میں تو اپنی آنکھوں کے سامنے، یہ ہماری کشتی، وہ ساتھ ساتھ ہم کھڑے ہوئے تھے تو وہ ہمیں ایسے ہاتھ ہلا رہے تھے استقبال، اور چونکہ ہماری جماعت کو انہوں نے چھوٹی کشتی بڑی خوبصورت اس میں بٹھایا، تو انہوں نے کہا کشتی ڈوب گئی. ایک دم بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کوئی بچا ہے؟ تو میں دیکھا سمندر میں طوفان تھا اس دن، تو کوئی بچا ہے؟ تو ان کے امیر نے کہا ابھی خبر نہیں آئی. پھر مجھے سی کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ناکامی کو ایک سمندر سے تشبیہ دی ہے، ناکامی کو ایک سمندر خوفناک دکھایا اور انسانیت کے سفینے کو اس نے ڈوبتا دکھایا ہے. تو خود بخود فطرت سوال کرتی ہے، اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی ساری دنیا کے انسان خسارے کے سمندر میں غرق ہو. یہ تشریح مجھے اس سفر میں سمجھ میں آئی، کتنی تفسیریں پڑھی یہ نہیں سمجھ میں آیا، مہیب شکل بن گئی، خوفناک شکل بن گئی. تو ایک دم وہی فطرت کا سوال جو میں نے بے ساختہ کیا، کوئی بچا؟ ایک دم سوال اٹھتا ہے یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ چونکہ الف لام کے ساتھ جو اس نے کہا الانسان سارے ہی گئے، یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا کچھ بچ گئے، کچھ بچ گئے. اللہ نے ذرا حوصلہ دیا، کچھ کو مل گیا، وہ مل گئی امدادی ٹیم میں آ گئی ہے بھائی، بچا لیا ہے. کچھ بچ گئے کون؟ جنہوں نے چار کام کیے وہ بچ گئے، باقی گئے سارے. الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط لگاتے ہی سارے کافر خسارے میں ڈوب گئے، یہ ایسا ڈوبے کہ مر گئے، نکل ہی نہیں سکتے. ایمان کی شرط نے ساری دنیا کے کافر کو سمندر میں غرق کر دیا ہے. اب ڈوبنے والے سے ڈوبنے والا کوئی مثالی نہیں ہوتا، ناکام انسان کوئی قابل تقلید نہیں ہوتا، ناکام معاشرہ کوئی مثالی نہیں ہوتا، تو ساری دنیا کا غیر مسلم وہ اللہ کی نظر میں ناکام اور ناکامی کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دنیا کی تعلیم کے امام ہیں، تو ہمارا سارا تعلیم یافتہ طبقہ ان سے بری طرح متاثر، جن کو اللہ کہہ رہا ہے ناکام ڈوب گئے. ایمان کی شرط لگتے ہی سارے کافر ڈوبے. وعمل الصالحات، عمل الصالحات کی شرط لگائی تو ایمان والے خسارے میں ڈوب گئے. وتواصوا بالحق، تبلیغ کی شرط لگائی تو عمل والے خسارے میں ڈوب گئے. وتواصوا بالصبر، صبر کی شرط لگائی تو تبلیغ والے بھی ڈوب گئے. لیکن ہر ایک کا ڈوبنا الگ الگ ہے. الا الذین آمنوا، ایمان کی شرط نے کافر کو ایسا ڈبویا ہے کہ ختم، صفر. وعمل الصالحات، عمل الصالحات کی شرط لگانے سے ایمان والے خسارے کے سمندر میں غوطے کھائیں گے اور پھر ڈبکیاں کھاتے ہوئے جا کنارے لگیں گے، اور ایک دن جہنم سے نکل کر یہ جنت میں پہنچ جائیں گے. ان کا خسارہ یہ ہے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے، یہ بواسطہ براستہ جہنم جنت میں پہنچیں گے. وعمل الصالحات کی شرط، عمل الصالحات کی شرط لگانے سے ایمان والوں کا خسارہ یہ ہے کہ یہ سیدھے نہیں جا سکتے. ویسے اللہ اس میں سے جس کو چاہے، اس کو یہ میں قانون بتا رہا ہوں، اس کی قدرت نہیں بتا رہا، جس کو جائے معاف کر کون پوچھنے گا. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، حق کی دعوت دینے سے عمل والے بھی خسارے کے سمندر میں غوطے کھانے لگے. اب ان کا خسارہ کیا ہے؟ ان کا خسارہ جہنم نہیں ہے، ان کا خسارہ یہ ہے کہ یہ جنت کے عالی درجات سے محروم ہو. عمل الصالحات والوں کا نقصان کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ تیسری شرط لگا رہا ہے وتواصوا بالحق، یہ حق کی دعوت دی، اس کی شرط لگانے سے عمل والے، عمل صالح والے بھی نقصان میں ہیں. ان کا نقصان کیا ہے؟ جہنم نہیں، ان کا نقصان یہ ہے کہ ان کو وہ بحریہ ٹاؤن کا پانچ مرلے والا گھر ملے گا. ادھر مجھے پتا چلا کہ ادھر بڑے بڑے گھر بنے گا، ادھر پانچ مرلہ سکیم مجھے انہوں نے چلایا. تو یہ پانچ مرلہ سکیم والے جب بڑے گھروں کے پاس سے گزریں گے، ہائے کبھی ہمارے پاس بھی ایسے ہوتے ہیں. تو ان کا گھاٹا کیا ہے؟ کہ یہ عالی درجات سے محروم ہو کر وہ نقصان ان کا ہوا ہے. وتواصوا بالحق سے، جو حق کی دعوت پر آ گیا تو یہ اوپر چلا گیا، فرسٹ ڈویژن اس کی آ گئی ہے. وتواصوا بالصبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والوں کو بھی گھاٹے میں نہ دکھا رہا، یہ بھی گھاٹے میں. اب ان کا گھاٹا کیا ہے؟ کہ یہ پوزیشن نہیں لے سکتے، یہ وکٹری اسٹینڈ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے, ان کو شاباش نہیں مل سکتی. جو گڈ, وہ جب گڈ لڑکا لے کر کہا ابا دیکھو مجھے مس نے گڈ دیا ہے, تو یہ اللہ سے شاباش نہیں لے سکتے.
نمبر پانچ پاٹنا پلازا,
یہ اللہ کے گھر میں وکٹری اسٹینڈ پہ نہیں آ سکتے, وہاں تو تین ٹیمیں کھڑی ہو سکتی ہیں نا. لیکن یہ بتاؤ, یہ جو فائنل میں دو ٹیمیں جاتی ہیں, ایک جیت جاتا ہے دوسرا ہارتا ہے, کبھی ہارنے والے خوش ہوئے کہ ہم سیکنڈ ہیں, وہ رو رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے, ان کے ملک والے بھی رو رہے, اور وہ بھی پاگل ہو, تم نے 50 ٹیموں میں سے تم 50 نمبر پر آئے ہو, تو اس پر تم دوسرے نمبر پر آئے, تم نے 48 ٹیموں کو پیچھے کیا ہے, تو خوش ہونے ہوتے کہ نہیں ہمیں ٹرافی میں آئیں گے, ہم ٹرافی سے محروم ہو گئے. یہ تواس اور بےصبر کی جو شرط ہے, یہ شرط تبلیغ والوں کو رولائے گی قیامت کے دن کہ ہم ٹرافی نہ لے سکے. تو ہر ایک کا گھاٹا الگ الگ نوعیت کا ہے. ایمان کی شرط سے جو گھاٹا ہے وہ ہمیشہ کی جہنم ہے, عمل کی شرط کا جو گھاٹا ہے وہ جنت برات کا جہنم ہے, تبلیغ کی شرط سے جو گھاٹا ہے وہ درجات کی کمی ہے, اور صبر کی شرط کا جو گھاٹا ہے وہ وکٹری اسٹینڈ پہ کھڑے ہونے کی ناکامی ہے. تو ہر انسان کے لیے, اگر وہ اللہ سے شاباش لینا چاہتا ہے اور وہ اللہ پاک کے ہاں عالی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے, تو یہ چار پرچے لازمی ہیں, یہ چار پرچے لازمی ہیں. ایک صاحب کہیں گے ہم تبلیغ کے اہل نہیں, میں نے کہا نماز کے اہل ہو, تم اس قابل ہو کہ نماز پڑھو, اس غافل دل کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرو, اس قابل ہیں ہم کیا نماز پڑھیں؟ آج کا نمازی اس قابل ہے کہ وہ سجدے میں سر رکھے؟ تو سجدے میں سر رکھ کے بھی اللہ یاد نہیں آ رہا, اللہ اکبر کہہ کے بھی اللہ کی عظمت سے دل خالی ہے, رکوع اور سجدے میں آدمی اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے, جس کو اس حال میں اللہ یاد نہ آئے وہ اس قابل ہے کہ نماز پڑھے. ہم حج کے قابل ہیں کہ پتھر دل کے ساتھ بیت اللہ جاتے ہیں؟ درون در سے کر دی کے درون نشانہ آئی, ارے تم نے باہر کیا گل کھلا جو آج اندر آ کے طواف کر رہا ہے, تو میں اس قابل ہوں کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں؟ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کس امر کے بھی قابل نہیں ہیں, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم نے کرنا ہے. نہیں کوئی میں تو نماز کے قابل نہیں, تو میرا تو بڑا غرق ہو گیا اگر میں نے چھوڑ دی, میں جو تبلیغ کا اہل نہیں, میرے نمبر کیا کٹے, میری ناکامیوں کے فیصلے ہو جائیں گے. مجھے حکم ہے اللہ کی بات سنانے کا, کیا سلیقہ ہے یا نہیں ہے, قرینہ ہے نہیں ہے, اگلا سنتا ہے نہیں سنتا, میرا عمل ہے نہیں ہے. تو کچھ چار الگ چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. واو واو واو, اس میں سا نہیں ہے, واو ہے. سا ہوتی تو پھر وہ مطلب ہوتا جو آج کل لوگ کہتے ہیں چلو خود ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو. سا الذین آمنوا فعملوا الصالحات فتواصوا بالحق فتواصوا بالصبر, اگر یہ سا ہوتی تو پھر وہ مطلب بنتا جو آج کل لوگ کہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو پھر تبلیغ کرو. ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ, خود عمل ہے نہیں, اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں. یہ واؤ ہے, واؤ واؤ کا مطلب ہے ایمان بھی بنا, عمل بھی بنا, تبلیغ بھی کر, صبر بھی کر, کہیں نمبر تھوڑے کہیں نمبر زیادہ, مل ملا کے جب رزلٹ آئے گا تو کمی جاتی مل کر پاس کیا ٹرافی بھی مل جائے گی. پھر تو نبیوں کے سوا کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا, کیونکہ نبی ہے جو مکمل ہوتا ہے, باقی کون مکمل ہو سکتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلندیوں پر ہیں, عظمتوں پر, نبیوں خیر الخلاء بعد الانبیاء, لیکن معصوم تو نہیں ہے, معصوم تو نہیں ہے, کمی سے پاک تو نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے اپنا جانشین خود نہ بنایا, کہ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم آ رہا ہے. معصوم کی جگہ معصوم لیتا تھا نا, نبی کی جگہ نبی لیتا تھا, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ. میں نے بہت سوچا کہ اللہ کے نبی نے اشارے تو ہزاروں دفعہ کیے, کیونکہ یہ کیوں نکا میرے بعد وہ بکر خلیفہ, یہ کیوں نکا؟ سوچ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں, میری اپنی سوچ ہے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم آ رہا ہے. تو غیر معصوم 99 نمبر تو لے سکتا ہے, 100 نہیں لے سکتا, 100 تو صرف نبی کے لیے ہیں. صحیح بیٹا صحیح. ایک دفعہ ہمارے ڈیرے میں ایک صاحب آ گئے, انہوں نے تبلیغ والوں کو وہ سوا لگایا, اتنا دلیل کیا, اس کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ میں مہمان آ کے بیٹھا ہوں اور میزبان کی بےزتی کر رہا ہے. تو جب وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے کہا جی بات یہ ہے, یہ حکومت پاکستان بڑی ظالم حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنا رحم رکھا ہوا اپنی رعایا کے لیے کہ جو 33 نمبر میں معصوم کی جگہ معصوم لیتا تھا نا, نبی کی جگہ نبی لیتا تھا, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ. میں نے بہت سوچا کہ اللہ کے نبی نے اشارے تو ہزاروں دفعہ کیے, کیونکہ یہ کیوں نکا میرے بعد وہ بکر خلیفہ, کیوں نکا؟ سوچ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں, میری اپنی سوچ ہے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم آ رہا ہے. تو غیر معصوم 99 نمبر تو لے سکتا ہے, 100 نہیں لے سکتا.
100 تو صرف نبی کے لیے.
100 بٹا 100.
ایک دفعہ ہمارے ڈیرے میں ایک صاحب آ گئے, انہوں نے تبلیغ والوں کو بہت توا لگایا, اتنا دلیل کیا, اس کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ میں مہمان آ کے بیٹھوں اور میزبان کی بےزتی کر رہا ہے.
تو جب وہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے کہا جی بات یہ ہے,
یہ حکومت پاکستان بڑی ظالم حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے
اتنا رحم رکھا ہوا اپنی رعایا کے لیے
کہ جو 33 نمبر میرے اس کو پاس کر دے, 67 نمبر ضائع کر دے, اس کو کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاس, صنعت لے لینا کم آگے نہ پاس نہیں ہوں.
میں کہا اللہ حکومت پاکستان سے بہت زیادہ مہربان ہے, اور اس نے یہ مطالبہ مجھ سے نہیں کیا کہ تو 100 نمبر لے کر آ.
اس نے کہا سمن سکولت موازن ہو, 51 نمبر لے کر آ, 49 معاف کر دوں. تو آپ مجھ سے کہتے ہو میں 100 نمبر حاصل کروں, میں نہیں حاصل کر سکتا,
اور میں اللہ کا شکر ہے میرا حساب آپ نے نہیں لینا, اللہ نے لینا.
ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ کا. واہ واہ مزے آ گئے, مزے آ گئے, اللہ کی قسم مزے ہو گئے.
تو آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟
تو سخی آدمی پکڑ کے چھوڑ دیا کرتا ہے. ان الکریم اذا قدر عفا,
اور کریم بادشاہ سخی بادشاہ پکڑ کے چھوڑ دیا کرتا.
تو حساب تو اللہ نے لینا, وہ کہتا ہے اکامن ہوں گے تو ہم پاس کر دیں.
تب شیطان نے چکر دے دیا, نہیں جی پرفیکشن ہونی چاہیے پرفیکشن, پھر آدمی اوروں کو تبلیغ کرے.
ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا,
پھر تو صرف نبی اور کوئی نہیں ہو سکتا.
ہم تو کسی بھی کام کے اہل نہیں کر سکتے, اہلیت کو دیکھے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ کا پاک نام اپنی گندی زبان سے لیتے, سارا دن کی زبان گالی جھوٹ چوری, ہم اس سے اللہ کہہ سکتے
نہیں. ہمیں حکم ہے, ہمیں کرنا ہے, نہ کرنا ایک جرم, کرنا ہزار جرم, یہ ہزار جرم معاف ہو جائیں گے وہ ایک نہیں معاف ہوگا.
کیوں نہیں کیا؟
تو یہ چار لازمی پرچے ہیں, یہ ہر حال میں ان کو کرنا ہے.
اور نمبر دینے والا لوگ بڑا مہربان, ہمارے استاد کے قاضی سجاد صاحب اچانک مجھے ڈیفینس میں مل گئے, ہسٹری کے ہمارے استاد. تو ہسٹری کے پرچے تو واقعات ہوتے ہیں, اب ڈھیر لگا تھا پرچے کا, تو وہ بالشتوں سے ناپا کرتے تھے, 10 نمبر 3 نمبر. ان کے پیپر میں کوئی فیل نہیں ہوتا, سب کو پاس کرتے.
تو اللہ اس سے زیادہ کریم ہے,
فائلیں کھلنے ہی کوئی نہیں, جس کو اس نے معاف کرنا, جس کی فائل کھل گئی تو ختم ہو گیا.
میں نوح کے چاہلہ کا, جس کی فائل کھلی وہ ہلاک ہو گیا. تو جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا. سر ہم تو کسی چیز کے بھی اہل نہیں ہیں, ہمیں ہر حال میں دعوت کی آواز کو بلند کرنا ہے. عمل کرنا ایک الگ محنت ہے, دعوت دینا ایک الگ محنت ہے. عمل نہ ہو تو بھی اگر اخلاص سے دعوت دے گا تو اجر ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ, بھلائی کی بات کرنے والا اگر اس پر کسی نے عمل کر لیا تو بات کرنے والے کو اجر ملے گا. یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان. ہم کہتے ہیں ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ, خود عمل ہے نہیں اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں.
اس کا فائدہ بتا رہا ہوں,
میں ان پڑھ ہوں, میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بچہ جا قرآن یاد کر لے, تو اس نے جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا.
میں نے تو نہیں پڑھا ہوا, تو آج کے دستور کے مطابق مجھے تو بچے کو حافظ بنانے نہیں چاہیے, پہلے میں خود حافظ بنوں پھر بچے کو تبلیغ کروں گا بیٹا کو حفظ کر.
لیکن وہ میرے کہنے پہ چلا گیا, اس نے کر لیا. تو جب وہ پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم,
اس صرف بسم اللہ پر باپ کی بخشش ہو جاتی,
اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے, اس قاری کی بخشش ہو جاتی, اس بچے کی ہو جاتی.
تو بھائی لو یہ چار لازمی پرچے ہیں, ان کو حل کرنا ہے, ان کو حل کرنا ہے. ہمارے استاد سے مولانا شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ,
بہت بڑے محدث, بہت بڑے محدث خیر المدارس. تو ایک دفعہ انہوں نے اس سورہ والعصر,
یونی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے فرمایا جب یہ سورہ پڑھ کے فرمایا ایمان کی شرط لگانے سے کافر نکل گئے, عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے نکل گئے, تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے نکل گئے, صبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والے نکل گئے, اور جس نے یہ چاروں کام کرنے تو تبلیغ میں چلا جائے, یہ چاروں باتیں اس وقت تبلیغ کے کام میں زندہ ہیں. یہ چاروں کام تبلیغ, پیدل سال کا سفر کتنا بڑا صبر ہے, 7 مہینے کتنا بڑا صبر ہے, 4 مہینے کتنا بڑا صبر ہے. اب دعوت بھی چل رہی, عمل بھی ہو رہا ہے, اور ایمان بھی سیکھا جا رہا ہے, عمل بھی سیکھا جا رہا ہے, دعوت بھی کی جا رہی, صبر بھی کیا جا رہا ہے. یہ چاروں چیزیں مرتے دم تک اگر ساتھ رہی, اور ساتھ لولی لنگڑی بھی ہوئی, لولی لنگڑی بھی ہوئی, اللہ کے میری آپ کی کیا تبلیغ. ابراہیم علیہ السلام کی جتنی قرآن نے تعریف کی ہے نا, جتنی اور کسی نبی کی نہیں, ہمارے نبی کو چھوڑ کر, ہمارے نبی کے بعد جتنی تعریف قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی ہے کسی کی نہیں. کیا کہا اللہ نے, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ. اس اجتباه وهداه الى صراط المستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وانه في الاخرة لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. یہ آیت کمال ہے، یا مضمون جو ہے تعریف کا کمال ہے کہ ابراہیم سردار تھا، ابراہیم سردار تھا، قائد تھا، رہبر تھا، ہادی تھا، مہدی تھا، شرک سے پاک تھا، اللہ کا دیوانہ تھا، اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزار تھا، میں دنیا بھی اس کی اچھی کی، میں نے آخرت بھی اس کی اچھی کی، اور اگلی تعریف سب سے اعلیٰ ہے، اے میرے محبوب تو بھی ابراہیم کی پیروی کر، یہ سب سے اعلیٰ تعریف ہے. اللہ نے موسیٰ کی پیروی کرنے کا، عیسیٰ کی کرنے کا، نوح نہیں، نہیں، ان اتبع ملت ابراہیم، میرے محبوب ابراہیم کی پیروی کر. یہ ابراہیم علیہ السلام جن کی پیروی کا حکم محبوب کو دیا گیا، انہوں نے جب 120 سال محنت کی اور اللہ کو پیش کرنے کے تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تقبل کا مطلب ہوتا ہے جب تم کسی بڑے آدمی کو کوئی گھٹیا چیز پیش کرنے لگو تو تمہارے پیش کرنے میں بھی تواضع ہوتی ہے اور آگے بات کرنے میں بھی تواضع ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے اور میں بہت حقیر سی چیز اس کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ قابل نہیں ہے کہ میں اس کو پیش کروں، پر میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اس چیز سے اور ہے بھی تو کچھ نہیں. تو میں نے تو یہی کہنا ہے، اس سارے مضمون کے لیے تقبل کا لفظ بولا جاتا ہے اور قبول کا لفظ بولا جاتا ہے جب دینے والا واقعی کوئی چیز دے رہا ہو، جب دینے والا کوئی چیز دے رہا ہو کہتا قبول فرمائیے، اور جب اس کو یہ ہو کہ میں تو بہت گھٹیا چیز لے رہا ہوں، پتہ نہیں یہ لے گا نہیں لے گا، پتہ نہیں ختم کر دے، پتہ نہیں مجھے ڈانٹ نہ دے، پتہ نہیں کہ نہیں چاہیے کیا کیا میں بیٹھوں گی، تو اس وقت تقبل کا لفظ بولا جاتا ہے تقبل. تو اللہ تعالیٰ کا خلیل کہتا ہے میرے مولا میرے پاس کچھ نہیں تیرے دربار میں پیش کرنے کو، یہ میری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، تقبل منا، تقبل منا، اس قابل نہیں کہ میں پیش کروں، تو مہربانی فرما تو قبول فرما. تو ہم نے آپ کے پاس کیا ہے، تو بھائی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاک پاکیزہ زندگی دے کر گئے، دستور دے کر گئے، سمجھا کر گئے، بتا کر گئے، اور اندھیرے دور کر کے گئے، لیلہا کنہارہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے راستے میں کہیں رات نہیں ہے، رات آتی ہے تو دن میں تبدیل ہو جاتی، لیلہا کنہارہا، ہر سفر میں رات بھی آتی ہے، دن بھی آتا ہے، صبح بھی ہے، شام بھی ہے، لیکن آپ میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں رات کا گزر ہے ہی نہیں، آئے گی اندھیرے تو روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں. تو یہ تبلیغ کا کام یہ چاروں چیزوں کو وجود میں لانے کی کوشش ہے، چاروں چیزوں. تو اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، دنیا سیکھی یہاں آتی سیکھنے کے لیے. 1980 سے میں دیکھ رہا ہوں، 26 سال ہو گئے ہیں، کوئی مہینہ خالی نہیں جاتا جس میں چھ بر اعظم کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں موجود نہ ہو، اور 12 ایسا ہوا لوگ آئے 4 مہینے لگا کر گئے، نہ وہ اردو سمجھے، نہ عربی، نہ انگریزی. ایک آیا تھا سندھی سے، ایک نوجوان آیا، 4 مہینے لگائے، وہ صرف اسپینش جانتا تھا، اور ہمارے پاس نہ کوئی اسپینش کا ترجمان اور نہ کوئی سمجھانے والا نہ سمجھنے والا، 4 مہینے ایسے ہی لگا کے چلا گیا، کوئی 4 گھنٹے لگا کے دکھا دے نہ سمجھ میں آ رہا ہو اور 4 گھنٹے بیٹھ کے دکھا دے. اور میرے ساتھ خود جماعت میں ایک افریقن تھا، وہ فرینچ سمجھتا تھا، تو ہم پہلے اردو میں بولتے، وہ اردو سے عربی میں ہوتا، پھر عربی سے فرینچ میں اس کو ترجمہ کر کے بتایا جاتا. ایک افریقن ایسا تھا جو فرینچ بھی نہیں جانتا تھا، تو اس کو اردو سے عربی، عربی سے فرینچ، فرینچ سے پھر اس کی افریقی زبان میں ترجمہ کر کے بتایا جاتا تھا. اتنے تکلف میں کوئی 4 مہینے گزار سکتا ہے؟ تو ایک جنے کا یہ ترجمہ چھوڑو بس، میں کچھ نہیں سنوں گا، بس مجھے دھیان میں بٹھاؤ میں ایسے سنوں، پورے سفر میں اس نے کہا میں کچھ نہیں سنوں گا، بس میں یہاں بیٹھتا ہوں میرے اوپر اثر ہوتا ہے، میرے دل پہ اثر ہوتا. میں خود اس کے ساتھ، وہ چلی والے کے ساتھ تو میرا وقت نہیں لگا، اس کے ساتھ تو میرا وقت لگا. تو عجیب و غریب دنیا میں اللہ نے نظام قائم کر دیا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، ایسے نہیں ہے تبلیغ کا کام. 70 سال 80 سال 1926 میں شروع ہوا اور اب 2000 سے 80 برس ہو گئے. 80 برس میں جھول بھی آئے، ٹھوکر بھی لگی، یوگا کے باوجود اس کو بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے. اس کے پیچھے کوئی بڑے ماسٹر مائنڈ کو نہیں ہے، کوئی بڑے مفکرین کوئی نہیں ہے، یہ عام مسلمان اس کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود دیتا ہے تو اس کا نظام بناتا ہے، یہ ہدایت کے وجود میں آنے کے لیے پیش بندی ہے. یہ ایک دم تو کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہ سارا باطل کچرا نکالنے والا ہے، یہ سارا گند دھلنے والا ہے. ہر شام پہ صبح آتی ہے نا، کہ جتنا اس دھرتی پہ زنا ہو رہا ہے یہ سب ختم ہونا ہے, جتنی موسیقی ہو رہی ہے اسے مٹنا ہے, جتنا سود ہے اسے مٹنا ہے, جتنا جوا ہے ظلم ہے ستم ہے ماں باپ کی ذلت اور پستیاں ہیں یہ سب گند ہے اسے صاف ہونا ہے. جب تک گٹر کے اندر جاتا رہے نا گند کوئی بھی شور میں جاتا, جب گٹر ابلتا ہے تو پھر محلے والے لوگ بولو بھائی آئیڈیا والوں کو بولو گٹر صاف کرو گٹر صاف کرو. جب تک برائی چھپ کے ہوتی ہے تو اللہ مہلت دیتا رہتا ہے, جب ابل کے باہر آتی ہے اور وہ سڑکوں پر پوسٹروں پر دیواروں پر گھروں پر گلیوں میں آ جاتی ہے پھر یہ گٹر جو ابل گیا ہے اب اس سے اللہ نے صاف کرنا ہے. یہ کام اس کے لیے پہلے سے مقدمہ ہے, یہ پیش رفت ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ کی دعوت کے ذریعے سے حجت قائم کر اللہ کی مان لو. جب کوئی مجھے آ کے کہتا ہے نا بھائی آپ اللہ کی مان لیں اور اللہ کے رسول کی مان لیں تو میرے اوپر اس نے سارے دروازے بند کر دیے, میرے اوپر حجت تمام ہو گئی. آج کے بعد اگر میں نہیں مانتا ہوں تو اللہ کا نظام میرے خلاف چل جائے. جب تک کوئی آ کے مجھے کہتا نہیں ہے تو اللہ ڈھیل دیتا ہے. جب میرے کان میں بات پڑ گئی اب مہلت ختم ہو گئی. ادھر تو پاکستان کے حالات زیادہ خراب ہیں کہ یہاں در در میں لوگوں نے جا کر کہا لوگو اللہ کی مان لو لوگو اللہ کی مان لو, لوگ باغی ہیں تو اللہ ٹھوکریں دے رہا ٹھوکریں دے رہا ٹھوکریں دے رہا ہے. ان کے تو کانوں میں دعوت اتر چکی ہے, وہ تھر اور تھل اور چولستان جہاں ایک گھر ہے وہاں بھی اللہ نے تبلیغ کو پہنچا کر انہیں اللہ کی بات سنائی ہے. بلوچستان کے پہاڑوں میں اور گلگت کے پہاڑوں میں کمال ہے, کوئی اللہ کا اپنا نظام چل رہا ہے, کسی انسانی سوچ کی بات نہیں ہے. تو بھائیو اس کے لیے ہمت کرو, کوشش کرو, ارادے کرو اور اللہ کی راہ میں نکلو, پیچھے پچھلے پر توبہ کرو. میں ہماری جماعت کی گلگت میں, تو جو دریائے سندھ کا دہانا ہے کیٹو پہاڑ کے نیچے, وہاں سے دو جماعتیں پیدل چلی, ایک اس کنارے ایک اس کنارے, اور چلتی 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 وہ گلگت پہنچی, جن کا ہر قدم پہ ہزاروں فٹ گہری کھائیاں منہ کھول کے کھڑی تھی کہ اگر ادھر سے ادھر ہوئے تو ان کی لاش بھی نہیں ملی. اور اس میں ایک آدمی سال کو چل رہا تھا جس کے یہ دونوں بازو جان سے کٹے ہوئے تھے, اس میں سال میں چل رہا تھا. کوئی اللہ کا اپنا نظام چل رہا ہے, یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. بھائیو کام کرنے ہیں, کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. جب ہدایت کی ہوا چلے گی ہمارا اس میں حصہ پڑ جاتا ہے, اور جب باطل مٹے گا ہمارا اس میں حصہ پڑ جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانیوں پر گرفت کی تو اللہ آپ کی اور ہماری حفاظت فرما لے. تو بھائی پچھلے پر توبہ کرو, اگلی کے لیے نیت کرو.
12 جنوری 2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام دہریہ ڈان اسلام آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا سفر عبرہ تیار کردہ انگلی کیسٹ گھر, ریسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فمال انگلی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹنڈی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان. اللہ نے ہم کو بلایا سماعت فرمائے مقام سعودی عرب مینا.
پاگل لانتان میں کیا مزہ, کب تیرا نام آتا رہتا ہے نا اسی کی لذت پاتا رہتا ہوں, اسی کا نشہ چڑھا رہتا ہے مجھے. پھر مجھے لانتان میں نا اتنا مزہ آتا ہے نا ان سے کہتا ہوں اور اور اور. جس کو غالب نے کہا تھا نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا, کہ ظالم ہر ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا. وللہ وللہ عجب. پھر اللہ نے کہا علی الناس ہیں, اب یہ تو علی المومنین ہے, علی الناس کہاں ہے. اور علی المومنین بھی سارے تھوڑا ہی مراد ہیں, مالدار مراد ہیں. پھر مالدار بھی مراد نہیں, صرف صحت مند مراد ہے. مالدار بھی ہو صحت مند بھی ہو اس کے لیے ہے کہ آؤ. اللہ کا علی الناس سارے ہی آ جاؤ. علی الناس سے مراد مومنین, مومنین سے مراد اغنیا, اور اغنیا سے بھی مراد صحت مند. اتنی شرطیں ہیں لیکن لفظ ہے علی الناس. اے سارے آ جاؤ, سارے آ جاؤ, امیر بھی آ جاؤ, غریب بھی آ جاؤ, کافر بھی آئے کلمہ پڑھتا ہوا آ جائے اللہ سے مل لے. غالباً اسی لفظ کی چاشنی ہے کہ منا کے مجمع میں غریب زیادہ ہیں مالدار تھوڑے ہیں. آخر میں جا کر کہا منیش پتا علیہ سبیلا. اچھا بھائی جو آ سکتا ہے اس پر تو فرض ہے, جو نہیں آ سکتا تمہارے رب کی چاہت تو یہ ہے کہ آ ہی جاؤ. چلو نہیں آؤ گے تو پوچھیں گے نہیں, کیونکہ جو آ سکتا ہو نہ آیا تو اس کی کھچائی ہوگی. یہ سب سے انوکھا فریضہ ہے. یہ ہے کسی کے عشق میں دیوانہ ہو کر چلنا. دیکھو نا اب یہ کوئی لباس ہے جو ہم نے پہنا ہے, ٹوپی اتارو، مولانا صاحب پگڑی اتارو، بادشاہ سلامت کج کلاہ اتارو، جوتے اتارو، بس برائے نام جوتا پہنو، کفن میں آ جاؤ، اپنی ذات کے خول سے نکلو. سب سے بڑی رکاوٹ میری اپنی ذات ہے، میں سب سے پہلا پرستار اپنی ذات کا ہوں، میں سب سے پہلا عاشق اپنی ذات کا ہوں، مجھے اپنے سے عشق ہے، اس وجہ سے میں اوروں سے جو محبت کرتا ہوں تو اپنی وجہ سے. لہذا جب میری ذات سے بیوی بھی ٹکرائے گی تو میں اسے ٹھکراؤں گا، ماں ٹکرا جائے اسے ٹھکراؤں، باپ ٹکرائے، بھائی ٹکرائے. تو اللہ نے میری ذات کو پہلے کچلا، چل کپڑے اتار، خوشبو چھوڑ، تیل کنگھی پٹی چھوڑ، دیوانہ بن گیا، مجنو بن گیا. کراچی کی مسجد میں جا تو اچھے کپڑے پہن کے جا، خدو زینتکم، اور مجھے ہولے ہولے پکار، تبرعا وخفیہ، ایمنا شور مچا. اور جب میرے بڑے گھر میں آ تو میلا ہو کے آ، پرا گندا ہو کے آ، بکھرے بال لے کے آ، اور چیختا ہوا آ، چلاتا ہوا آ، شور مچاتا ہوا آ، جیسے دیوانے ہوتے ہیں، جیسے مستانے ہوتے ہیں، جیسے عاشق ہوتے ہیں. محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا. یہ عشق، وہ عشق پیچا کی بیل نہیں دیکھی آپ نے، عشقا، اس کو کہتے ہیں عشقا. عشقا کا مطلب یہی ہے کہ سب کچھ رگوں سے کھینچ لینا. وہ دیکھتے ہیں جس درخت پہ چڑھ جاتی ہے نا، تو سارا درخت اپنا سب کچھ اسی کو دے دیتا، اپنا سب کچھ اسی پہ قربان کر دیتا. تو ادھر بھی یہی ہے، اب فرزانے بن کے نہ آؤ، اب دیوانے بن کے آؤ. عاشق ہوں میں، عشق کماؤں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علام ہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں باہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو. یہ راہ عشق ہے، دیوانے بن گئے. ابھی طواف بھی کوئی عبادت ہے، پھیرے لگا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت ہو رہی، تلاوت کر رہا ہے، عبادت ہو رہی، بخاری کا درس ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی، کتاب لکھی جا رہی، عبادت ہو رہی. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ چکر 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 چکر. یہ کیا ہیں؟ یہ کدھر آئے ہو؟ رب کی ملاقات ہے. کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ پاگلوں کی طرح یوں پھر، کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. یہ طواف اللہ کی طلب کا عمل ہے.
www.dasbrand.com.
دو نفل پہلے پڑھو پھر بیٹھو، اگر مکروہ وقت نہ ہو، ہاں سنت ہے. اور بیت اللہ میں آؤ تو دیوانوں کی طرح پھرنا شروع کر دو، نفل مت پڑھو، دیوانے بن کے دکھاؤ اللہ کو. یہ روح ہے حج ہے، روح ہے حج. باقی طریقہ حج ہے، یہ کہتا ہے افراد افضل ہے، کوئی کہتے ہیں تمتع افضل ہے، کوئی کہتے ہیں قران افضل ہے. اور بھائیو، یہ سارے علماء حقہ پہ فتاوے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں افراد افضل ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، امام احمد شافی فرماتے ہیں تمتع افضل ہے. تو جو جتنا دیوانہ بنے گا نا، بس اسی کا حج سب سے افضل ہے، چاہے افراد ہو، چاہے وہ متمتع ہو، چاہے وہ قران ہو. جس کے اندر میں فریادیں ہوں گی اور اس کی آنکھیں برسات ہوں گی اور اس کا بدن کپ کپاتا ہوگا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے آہ و بکا کرتا ہوگا، یہ اس کا حج سب سے افضل ہوگا. بات تو قانونی چیزیں ہیں، اوپر کی چیزوں میں غلطی بھی ہو جائے تو کوئی نہیں، یہ ساری منڈی بھری پڑی ہے، بکرے ذبح کرتے رہنا ہوتی ہے. لیکن یہ جو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا میں واقعی اللہ پر فدا ہونے کے لیے اس کی چاہ میں، اس کی طلب میں پھر رہا ہوں، کیا یہی ہے؟ تو وہ کوئی نہیں ہے بھائی، بس کوئی کوئی کہتا ہے اس نے میری جگہ پہ بستر ڈال لیا, کوئی کہتا ہے مجھے بوٹی نہیں ملی, کوئی کہتا مجھے روٹی نہیں, کوئی کہتا چائے ٹھنڈی پلائی, کوئی کہتا مجھے بس میں جگہ نہیں ملی. بھلا دیوانوں کو ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ یہ تو فرزانوں کے کام ہیں, دیوانوں کے تھوڑا ہی ہے. اور بہت سے کام دیوانوں سے ہوتے ہیں, فرزانوں سے نہیں. تو بہرحال بھائیو, ہم سب حج میں ہیں, اللہ سے دعا کرو. اللہ نے ہمیں جمعے کا حج کیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی قبولیت دے دے جیسے اللہ کے نبی کے حج کو قبولیت ملی تھی, وہ بھی جمعے کے دن تھا. تو میں تھوڑا سا اللہ کے نبی کا حج آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ظہر کے بعد بیان کیا, عصر کے بعد کیا, مغرب کے بعد کیا, صرف ہوا کھا رہا ہوں, کوئی کھانا نہیں کھایا. تو اب تھکا پڑا ہوں, اور پھر آئے بھی پیدل تھے ہم ادھر اپنے خیموں میں. آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا ہے, اس سال حج 29 ذوالحج کو ہوا ہے. آپ نے حج کی تاریخ کو نہیں بدلا اور خود بھی حج نہیں کیا, اور نہ کسی کو روکا ہے کہ دیکھو دیکھو, چونکہ وہ 10 دن بڑھا دیتے تھے نا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, وہ حج کو ایک موسم میں انہوں نے فکس کیا ہوا تھا, اس میں ان کے تجارتی نفع تھے, اس وجہ سے قریش نے. 29 کو حج ہوا ہے, آپ نے اعلان نہیں کیا فوراً حج ٹھیک کرو. کیا حکمت ہے میرے نبی کی, حکومت اسلامی ہے اور حج 29 کو ہو رہا, اتنا بڑا فریضہ غلط تاریخ میں ہو رہا ہے, نہیں چھیڑا. اگلے سال 9 ہجری میں حج 19 ذوالحج کو ہوا ہے, نہیں بتایا. جب ایک دفعہ یہ کام یہ تاریخیں بدلتی ہیں تو پھر 33 برس کے بعد جا کر تاریخ خود بخود اپنی جگہ پر فٹ آتی ہے. تو اس سے اگلے سال 9 تاریخ کو حج آیا اصل, تو آپ نے حج کا احرام باندھا اور اعلان فرمایا. یہ حج ٹھیک کیوں نہیں کر دیا, حج ایک دم کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ کہ کوئی چیز بھی ایک دم نافذ کرنے سے نہیں ہوتی, تدریج ہے تدریج. اس لیے جو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ حکومت دین نہیں لا سکتی, یہ 100% صحیح بات. حکومت صرف اتنا کر سکتی ہے کہ حدود شریعت اور قوانین شریعت کی پابندی کروا سکتی ہے, لیکن ان کے اندر ایمانی جذبے نہیں بھر سکتے, ان کو اللہ کا تعلق نہیں دے سکتے. یہ تو تدریجن ہی ہوگا. نبی ادھر صحابہ, کیا دیر تھی, ادھر نبی ادھر صحابہ, کون سے لوگ جن کو اللہ کہہ رہا کلن وعد اللہ الحسنى, سب کو جنت کی مبارک دے دو. اگر آپ نے 2 سال تک اپنے آپ تاریخیں ٹھیک ہو گئیں تو آپ نے کہا اب میں حج کروں گا. اور 8 میں قریش مکہ یعنی کفار عرب نے حج کیا, وہ تو ننگے طواف کرتے تھے, نہیں روکا گیا. مرد کپڑے اتار کے طواف کرتے تھے, نہیں روکا گیا. مشرکین نے اپنا حج کیا, مسلمانوں نے اپنا حج کیا. 9 میں بھی اگلے سال بھی مشرکین نے اپنا حج کیا, اور آپ نے قافلہ بھیجا تھا 300 آدمیوں کا, ابو بکر کو امیر بنایا, 300 صحابہ بھیجے. یہ نہیں کہا تاریخ ٹھیک کر لینا, ان کا بھی 19 کو ہی حج کروایا. پھر پیچھے جب یہ آیت آ گئی براءت من اللہ و رسولہ, پھر اللہ نے پھر آپ نے حضرت علی کو پیچھے سے بھیجا کہ اب اعلان کرو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں نہیں داخل ہو سکتا. یہ ایک اضافی چیز تھی, اور اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ انسان تربیت سے بنتا ہے, حکم سے نہیں بنتا. تربیت سے بنتا ہے, حکم سے نہیں بنتا. تنفیذ سے نہیں بنتا, تدبیر سے بنتا ہے. تو اگر آپ چاہتے تو فوراً اس پر نافذ کر دیتے, نہیں کیا تاکہ کوئی بگڑ نہ جائے کہ ہمارے باپ دادا کی روایت کو خراب کر رہے ہیں, چونکہ 2 سال بعد خود اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں. جب مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ, یہ جو تھے نا, یہ جو سعودی ہیں, سعودی ان کی اصل حکومت تھی عیینہ, ایک چھوٹی سی بستی تھی وہاں, جو سعود تھے, جو سعود جس سے یہ آل سعود ہیں, یہ بنو عنزہ ہیں, عنزہ قدیم قبیلہ ہے. پھر وہ ترکوں سے بغاوت ہوئی, پھر وہ جلا وطن کر دیے گئے. تو 1902 میں عبدالعزیز نے اپنے خاندان کی حکومت کو واپس لیا اور ریاض فتح کیا 40 آدمیوں کے ساتھ. 1924 میں مکہ فتح کیا. 1925 میں مدینہ فتح کیا. جب مدینہ فتح ہوا تو انہوں نے آپ نے دیکھا انہوں نے سارے نشانات توڑ توڑ دیے, تو انہوں نے کہا یہ گنبد بھی توڑ دو, اور دلائل کے لحاظ سے کوئی جواز نہیں, قبر نبی کی ہو یا ولی کی ہو گنبد تو ٹھیک نہیں, کہ گنبد توڑ دو. جب گنبد کے توڑنے کا حکم دیا تو شور مچا دنیا میں. تو عبدالعزیز بہت نیک آدمی تھا. 1925 میں اس نے یہ فتح کیا. 1932 میں اس نے سارا عرب متحد کر کے المملکۃ العربیۃ السعودیہ قرار دیا, اور اس وقت حرم میں 4 مسلح تھے وہ سب ختم کر کے 1932 میں سب کو ایک امام پہ جمع کیا اور سارے مسلح ختم کیے. اور 1936 میں تیل کی تلاش ہوئی, اور 1939 میں یہاں سے تیل نکلنا شروع ہوا. تو ایک بوڑھے سعودی نے مجھے بتایا کہ بادشاہ جب آتا تھا نا حرم میں تو وہ بیٹھ کر نا بیت اللہ کے ساتھ نہیں ہوتے, ایک لگا کے بیٹھا ہوتا تھا اور تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی اور یوں کرتے بیٹھ کے روتا رہتا تھا, یہ حجر اسود کے پاس ایسے روتا رہتا تھا. کہنے کہ میں نے ایک دن اپنے حرم کے امام سے پوچھا کہ یہ روتا کیوں ہے, نہیں حرم میں قرآن پڑھاتے تھے امام نے استاد سے, وہاں یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں. کہنے کہ چلو ہم دونوں مل کے پوچھ لیتے ہیں. تو علماء کا بڑا قدردان تھا, جب وہ آئے تو اس نے ان کا استقبال کیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کیوں. تو کہنے لگا میں نے سارے عرب کو چوری ڈاکے سے پاک کر دیا ہے, اب ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں, اس پہ بیٹھ کے اللہ کے آگے روتا ہوں, یا اللہ اب روٹی کہاں سے کھلاؤں, کچھ سبب نہیں میرے پاس ان کو کھلانے کا. تو 1939 میں اللہ نے تیل نکالا, چل سارے ہوں کھوا. تو اس نے نا پھر علماء عالم کو مناظرے کے لیے بلایا, تو مدینہ میں مناظرہ ہوا علماء عرب اور علماء عجم کا. تو علماء عجم کی طرف سے ترجمان تھے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے, تو مولانا شبیر احمد صاحب نے جو حدیث پیش کی میں اس پہ حیران ہوں کہ اللہ نے پچھلی صدی میں کیسے لوگ بر صغیر میں پیدا کیے جن کی فطانت اور فہم کو شاید ہی پوری دنیا میں کوئی پہنچ سکا ہو. تو انہوں نے یہ حدیث پیش کی, لولا ان قومک حریث عہد بالکفر لن لنقهت الکعبہ. عائشہ تیری قوم نئی نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی نا تو میں یہ کعبہ توڑ دیتا, اور میں ابراہیمی بنیادوں پہ بنا تھا اور اس کا فرش نیچے لے جاتا اور اس کے دو دروازے بنا تھا, ایک داخل ہونے کا ایک خارج ہونے کا, لیکن مجھے خطرہ ہے کہیں یہ بگڑ نہ جائیں. یہ حدیث بنیاد بنا کر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے بات فرمائی تو علماء عرب کے سر جھکے ہوئے تھے, اور عبدالعزیز کہتا تھا عجیب الہندی, اب ہندی کو جواب دو, تو آگے خاموشی تھی. تو اس پر یہ ابھی تک باقی ہے. تو بتانا تو میں وہ حدیث چاہتا تھا, ساتھ یہ قصہ مجھے اچانک یاد آ گیا. تو آپ نے بیت اللہ کو نہیں توڑا, اپنی چاہت تھی کہ توڑ دوں, نہیں توڑا, کہیں کوئی بگڑ نہ جائے. یہ تدریج ایک بڑا طاقتور قانون ہے, اس کی رعایت کے بغیر انسان کو انسان نہیں بنایا جا سکتا. خیر اضافی چیزیں ہیں. تو 10 ہجری کو آپ نے حج کا اعلان کیا, اس سال چیچک پھیل گیا, بہت زیادہ لوگوں کو چیچک ہوا, اور وہ ایک رحمت بنا کہ ایک ایسی بات آپ سے نکل گئی جو سب کے لیے خیر بن گئی. تو جب آپ حج کر کے واپس آئے تو بہت سے لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہم تو رہ گئے, ہم تو ام سلیم جیسی بڑی صحابیہ حج میں ساتھ نہیں تھی, کہا یا رسول اللہ ہم تو رہ گئے ہم تو رہ گئے. تو اس پر آپ نے کہا عمرۃ فی رمضان تعجل حجۃ معی, جو رمضان میں عمرہ کرے گا ایسے جیسے میرے ساتھ حج کر لیا. تو اب سب کے لیے کام سوکھا ہوگا نہیں, آج بھی ہم اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا اجر پا سکتے ہیں. تو وہ چیچک ایک رحمت بنا. تو آپ نے 25 تاریخ کو ہفتے والے دن ظہر کی نماز کے بعد غسل فرمایا اور احرام کی دو چادریں, سوہار, سوہار ایک بستی ہے جو پہلے یمن میں ہوتی تھی اب وہ مسقط میں ہے. یہاں سے کپڑا آتا تھا بہت اچھا, اس کے آپ نے چادریں زیب تن فرمائیں اور نماز کے بعد تھوڑا سا مختصر حج کو بیان کیا, پھر غسل کر کے آپ نے چادریں بدل کر آپ 12,000 کے مجمع کے ساتھ نکلے ہیں حج کے لیے, اور مدینے پر آپ نے حضرت ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نائب بنایا, یا سبا بن عرفتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور قربانی کے جانور آپ نے ساتھ لیے, اور جو آپ نے اپنے جانور پر ایسے وہ اس کو قلادہ وہ جوتا ڈالتے تھے اور تھوڑا سا اس کے کوہان کو زخمی کرتے تھے وہ کیا, اور جو آپ کے قربانی کے جانور تھے ان کی نگرانی کے لیے ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر فرمایا. ذوالحلیفہ پہنچے تو اللہ کے طرف سے پیغام آیا کہ ادھر قیام فرمائیں, یہ وادی مبارک ہے. تو ظہر پڑھ کے نکلے تھے, عصر مغرب عشاء فجر ظہر 5 نمازیں آپ نے وہاں ادا فرمائیں. یہاں حضرت اسماء بنت عمیس جو ابوبکر کی اہلیاں تھیں ان کا بیٹا پیدا ہو, ان کا نام محمد رکھا گیا. فجر کی نماز کے بعد آپ نے غسل فرمایا, آپ کے غسل کے پانی میں اشنان اور ختمی کی بوٹیوں کو ڈالا گیا جو میل کو اتارنے والی ہوتی. تو جب آپ نہا رہے تھے صحابی پانی ڈال رہے تھے تو آپ اپنے سر میں اس طرح انگلیاں پھیر رہے تھے اندر تک پانی پہنچانے کے لیے, ایسے ایسے فرما رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے تیل لگایا تھوڑا سا, پھر اس کے بعد شہد لگایا, شہد بھی لگایا, شہد نے بالوں کو چپکا دیا. پھر آپ نے حضرت